العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہ کر سکیں گے۔ اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے، ذرا سوچئے کہ آقا ہی تو ہیں جنہوں نے بخشش کروانی ہے، جنہوں نے شفاعت کرانی ہے، ان سے بڑا کون بدنصیب ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اب غور سے سنیں وہ تین بدقسمت لوگ کون ہیں، اس سے ریئلائز ہوگا کہ اب جو میں تین باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ کتنی ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، نمبر ایک، والدین کا نافرمان، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ۔ نمبر دو میں آقا فرماتے ہیں، میری سنت کا تارک، یعنی میری سنت کو چھوڑنے والا، سنت سے دور زندگی گزارنے والا آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم سوچیں کہ کتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، آج زندگی بہت ساری سنتوں سے دور گزر رہی ہے، اور اگر اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہ ہوا تو پھر آپ بتائیے ہمارا کیا بنے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جب ذکر ہو تب درود پڑھنا جو ہے وہ بڑی برکت کا باعث ہے، لیکن نہ پڑھنا یہ کتنا ناپسندیدہ ہے کہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ان تین باتوں کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ والدین کا نافرمان، سنت سے دور زندگی گزارنے والا، اور پیارے آقا کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھنے والا، یہ تین وہ بدنصیب ہیں۔ میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے کہ جن کو قیامت کے دن پیارے آقا کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے میرے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ایک ایسے وصف کے بارے میں سنیں گے، ایک ایسی اسپیشلٹی کے بارے میں سنیں گے جس پر عموماً بات نہیں ہوتی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ پیارے آقا کی شان بیان کرو تو وہ پزلڈ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا کی کون کون سی شان بیان کرو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، ہم پیارے آقا کی کیا شان بیان کریں، بس اپنا حصہ ملانے کے لیے کچھ ذکر کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن جس کو کہا جائے کہ بیان کرو تو وہ حیران ہوتا ہے کہ نبی پاک کی خوبصورتی پر بات کی جائے، پیارے آقا کے معجزات پر بات کی جائے، نبی پاک کو رب نے کیسی کیسی اتھارٹیز دی تھی۔ آج دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کسی ایک ملک کا اگر کوئی ہیڈ ہوتا ہے تو اس کی سلطنت اسی ملک میں ہوتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو زمین پہ رہے اور جس کی حکومت آسمانوں میں ہو۔ میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند کو دو ٹکڑے فرما دیتے ہیں، آقا دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، نبی پاک دعا فرمائیں تو بادل دور دور تک نہ ہو مگر بادل آ کر بارش برساتے ہیں، اور آقا دعا فرمائیں تو وہی بادل کٹ کر پھر دور چلے جاتے ہیں۔ اتنی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں نبی پاک کو عطا فرمائی۔ لیکن آج جس اسپیشلٹی کی بات کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپرچل پاور کے ساتھ ساتھ، روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فزیکل پاور بھی عطا فرمائی، یعنی نبی پاک کی جسمانی طاقت کیسی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں بے عیب بنایا، سب سے سپیریئر بنایا۔ تو یہ کیسے پاسبل تھا کہ دنیا میں کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہو؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اور میں آج اس ٹاپک کو لے کر کیوں آیا ہوں، میں نبی پاک کی فزیکل پاور کو کیوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پہلے انشاءاللہ سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے اس ٹاپک کا مقصد آج کیا ہے میرے بیان کا وہ عرض کروں گا۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر طاقتور تھے. اللہ نے فزیکلی بھی کتنا پاورفل بنایا تھا. غزوہ خندق کا موقع ہے, غزوہ خندق مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ میں سے جو لوگ ماشاءاللہ مدینے گئے ہوں گے انہوں نے مقام بھی دیکھا ہوگا. پہلے وہ سبا مساجد تھی, اب خمسہ مساجد ہیں, اور وہاں پر غزوہ خندق لڑی گئی. غزوہ خندق کا ہی وہ موقع تھا کہ جب صحابہ کرام نے خندق کھودی اور خندق کھود کر اس میں آگ لگائی. کفار جو تھے وہ خندق کی دوسری سائڈ تھے, صحابہ دوسری سائڈ تھے, اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی. خندق کھودتے وقت بڑا ایک عظیم و شان واقعہ ہوا. دو واقعات بڑے اہم ہیں. کسی مزدور کو بلا کر, کانٹریکٹر کو یہ کام نہیں دیا گیا تھا کہ جناب مشینری لائی جائے اور بڑی سی ٹنل کھود دی جائے, یہ سارا کام صحابہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے. اچھا خندق بھی کھود رہے تھے اور کھانا بھی نہیں تھا, بھوکے بھی تھے صحابہ. ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ بھوک سے برا حال ہے, میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے, مزدوری کر رہے ہیں صحابہ اور کھانا بھی نہیں. اور اسی وقت نبی پاک نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور دکھایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو یہ فکر ہو کہ آج کل کھانے کا میرا کیا بنے گا, مگر پھر بھی ہم ٹینشن میں رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحابہ نے, نبی پاک نے وہ زندگی گزاری کہ جس میں پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کئی کئی دن فاقے کیے, مگر پھر بھی زبان پر شکر تھا, شکوا نہیں تھا. شاعر لکھتے ہیں نا, زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صبر تھا. اب کیا ہوا, ایک چٹان آ گئی بیچ میں, بڑی کوشش کی صحابہ, توڑتے رہے, بڑی ہیوی چٹان, دوسرے لفظوں میں کانکریٹ کی, نہیں ٹوٹ رہی. صحابہ نبی پاک کے پاس آئے, کہا حضور کہ بڑی کوشش کر لی ہے, ہم سے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی, اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تو ٹنل جو ہے وہ خندق پوری نہیں ہو رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آقا نے وہ پھاوڑا یا جو بھی اوزار تھا اٹھایا, اللہ کا نام لے کے میرے آقا نے مارا. راوی لکھتے ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی, وہ چٹان بالکل ختم ہو گئی. میرے آقا کو اللہ نے اتنی پاور سے نمازا, نبی پاک نے جب اس چٹان پر وہ ہتھوڑا مارا تو اس سے نور بھی بلند ہوا. بہرحال ایک بار تو یہ ہم نے دیکھا نبی پاک کی طاقت کے بارے میں. ایک بڑا امیزنگ واقعہ ہوا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرب کا مشہور پہلوان, جو پورے عرب میں اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا, اس کا نام تھا رکھانا, اس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. پیارے آقا سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے, رکھانا کو بھی دعوت دی. کہا حضور میں ایمان جب لاؤں گا, جب آپ مجھ سے کشتی کر کے مجھے پچھاڑ دیں. بڑا عجیب و غریب چیلنج تھا کہ نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, آپ داعی ہیں, مبلغ ہیں, دین کا دین کی دعوت دینے والے, پہلوانی تو نہیں کرتے. مگر رکانہ نے کہا کہ حضور اگر آپ مجھ سے پہلوانی میں مجھے ہرا دینا, کشتی میں ہرا دیں, میں ایمان قبول کر لوں گا, میں اسلام قبول کر لوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کا چیلنج قبول کر لیا. اب ذرا سوچیے اس وقت کیا منظر بنا ہوگا کہ جتنے لوگ اس کے چاہنے والے, اس کے فین فالوئنگ ہوگی, سارے جمع ہو گئے. پھر دیکھیں یہ کیسا مقابلہ ہے, صحابہ بھی موجود اور لوگ بھی جمع ہو گئے. کشتی کی تیاری ہوئی, رکانہ پہلوان بڑے اپنے داؤ پیج لگاتا ہوا سامنے آ گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کشتی میں لڑ کر اٹھا کر پچھاڑ دیا, ود ان اے منٹ اسے پچھاڑ دیا. وہ شاکڈ حیران ہو گیا, وہ پہلوان جس کی کمر جو ہے پورے عرب میں کوئی زمین پر نہیں لگا سکا تھا, نبی پاک نے اسے پچھاڑ دیا. وہ کہتا حضور دوبارہ کشتی لڑیں, ایک بار اور. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیار ہو گئے, دوبارہ کشتی لڑی گئی, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بنانا طاقت سے اس کو زور سے اٹھا کر پھر زمین پر پٹک دیا. سیکنڈ ٹائم بھی یہی ہو گیا. اور اب کیا ہوا, وہ کہتا ہے خدا کی قسم عرب میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا, میری پیٹ کوئی پہلوان زمین پر نہیں لگا سکا, اور آپ نے دو مرتبہ سیکنڈز میں مجھے اٹھا کر پٹک دیا ہے. بعض مورخین کا قول ہے کہ رکانہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نبی پاک کی وہ انرجی دیکھ کر, وہ پاور دیکھ کر کہ یہ پیغمبرانہ قوت ہے, یہ اور کوئی بات نہیں کہ کیسے مجھے اٹھا کر پھینک دیا. اب کچھ عرصے کے بعد یزید بن رکانہ, رکانہ کا بیٹا, پہلوانوں کی بعض اوقات اولاد بھی پہلوان ہی ہوتی ہے, اس کا بیٹا بھی بڑا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا, وہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور 300 بکریاں لے کر آیا. کہ حضور اگر آپ مجھے میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں آپ مجھے پچھاڑ دیں تو پھر میں آپ کو مانوں. فرمایا میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اچھا بتاؤ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا مجھے کتنی بکریاں دو گے؟ کہتے میں 100 بکریاں دوں گا. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر لڑائی ارینج ہوئی, پھر کشتی ارینج ہوئی. ان کا بیٹا یزید بن رکانہ پیارے آقا نے ہاتھ ملایا اور اسی ہاتھ کو اٹھایا اور بندے کو اٹھا کر پٹک دیا. وہ شاکڈ ہو گیا, وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسی انرجی ہے, یہ کیسی پاور ہے. 100 بکریاں دے دی. کہا حضور ایک بار پھر. آقا نے فرمایا اب کتنی بکریاں دو گے؟ کہا 100 دوسری بھی دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. دوبارہ آ گیا, میرے آقا نے پھر اٹھایا پھر پٹک دیا within a seconds. کہا حضور تیسری بار ایک بار اور, آخری 100 بھی آپ کو دے دوں گا. آقا مسکرائے فرمایا ٹھیک ہے. پھر کشتی ہوئی, نبی پاک نے پھر اٹھا کر اسے پٹک دیا. 300 بکریاں نبی پاک کے پاس آئیں, مگر میرے آقا کشتی لڑنے نہیں آئے تھے, نبی پاک اسلام کی دعوت دینے آئے تھے. کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس شخص نے کہا کہ حضور اب میں مان گیا ہوں اللہ کے نبی ہیں, مجھے کوئی نہیں اٹھا کے پٹک سکتا تھا, آپ نے ایک بار نہیں 3 بار مجھے اٹھا کر پٹکا ہے, میں اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں. آقا نے وہ 300 بکریاں واپس اسے تحفے میں عطا فرما دی. میں آج یہاں کیوں یہ ساری باتیں ڈسکس کر رہا ہوں, ایک تو بینگ امتی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے جب نبی پاک کے کسی معجزے, نبی پاک کے کسی کمال کو ہم سنتے ہیں. شجاعت میں, طاقت میں, ہر معاملے میں اللہ نے ہمارے آقا کو سب سے بالا اور اعلیٰ بنایا. بریلی کے تاجدار ایسے ہی نہیں کہتے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. نبی پاک کو ہر معاملے میں رب نے اولا اور اعلیٰ بنایا. مگر آج یہ ٹاپک, کوئی تو وجہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں. کچھ لوگ فزیکل طاقتور ہیں, کچھ لوگ مالی طور پہ طاقتور ہیں, کچھ لوگ سوشلی طاقتور ہیں. آپ کے پاس طاقت ہے, منصب ہے, مقام ہے, عزت ہے, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. مگر میں آج اس نبی کی بات کرنے آیا ہوں کہ ساری عزتوں والے ان کے در کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. آقا کا در وہ ہے جسے تاجدار بھی خیرات مانگتے ہیں. مگر اللہ نے یہ مرتبہ دیا, مگر اس کے باوجود آقا کی ہمبلنس کا کیا عالم تھا. نبی پاک کیسے عاجزی والے تھے, آقا کس طرح غریبوں کے ساتھ برتاؤ کرتے. یار دنیا میں کسی کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں, تھوڑا منصب مل جائے, طاقت مل جائے, اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے, اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے, ٹوری چینج ہو جاتی ہے, بات کرنے کا انداز, گفتگو کرنے کا انداز, لوگوں سے ملنے کا انداز سب تبدیل ہو جاتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے نبی کی بات بتانے آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل نہ کیا تو کیا میلاد منایا؟ تو آج میں صرف ایک ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں, ورنہ سیرت کے پہلو تو بہت سارے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر رہ کر آسمانوں پر قدرت ہے, آسمانوں کے مہمان بنائے گئے, عرش کے مہمان بنے آقا, فزیکلی بھی طاقتور ہیں. نبی پاک کے سامنے کوئی اونچی آواز کرتا تو آقا جب چاہتے بدلہ لے لیتے, فرشتے آ جاتے بدلہ لینے کو. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے اپنے کمرے سے باہر آئے, سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سارے کھڑے ہو گئے تو انکساری کے طور پر میرے آقا فرماتے ہیں میری تعظیم میں کھڑے نہ ہوا کرو. جس طرح عجمی لوگ دوسرے لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, میں تو ایک بندہ ہوں, بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. کونین کی والی ہیں جن کا استقبال فرشتے کر رہے تھے جب میرے آقا آسمانوں کی سیر کو گئے, اور آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. مگر آج نبی کا غلام کہلانے والا اس کے لیے اس کے ملازم کھڑے نہ ہوں, اس کے چاہنے والے کھڑے نہ ہوں تو برا فیل کرتے ہیں, تم کھڑے نہیں ہوئے میری تعظیم میں. یاد رکھیے, جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. عاجزی انکساری اس کا نام نہیں ہے, جھک کر رہنا ہوگا. کوئی نہ کھڑا ہوا تو کوئی بات نہیں, کیوں کسی کے لیے کوئی کھڑا ہوگا, وہ اللہ عزت دینے والا ہے. خود ہی لوگ کھڑے ہو جائیں تو الگ بات ہے. ہماری ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے, تکبر پھر اور کس شے کا نام ہے کہ بھائی یہ ملازم ہے, یہ کمتر ہے, اس کو کھڑے ہونا چاہیے. بلکہ بدقسمتی سے آج کل تو ایسا اسٹائل بھی ہے کہ جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں یا جو افسران ہوتے ہیں, ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کا ماتحت ان کے سامنے بیٹھے نہیں, جتنی دیر بات کرنی ہے کھڑے ہو کے بات کرے, سامنے بیٹھ گئے تو ڈانٹ پڑتی کہ بھائی سامنے کیسے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں حبشی غلام میرے آقا اپنی سواری پر انہیں پیچھے بٹھا لیا کرتے. کبھی ہم نے سوچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے پر اپنے خچر پر اپنے غلام کو بٹھایا کرتے, ہم کیا اپنی گاڑی میں اپنے کسی ملازم کو برابر میں بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ غور کیجیے, کیا کھانا کھاتے وقت ہمارا کوئی غریب رشتے دار, کوئی غریب ملازم جس کو ہم نہیں جانتے, غریب آدمی آ کر ہمارے برابر میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ ہمیں برا کیوں لگتا ہے؟ اگر برا لگتا ہے تو یہی تو دل کا علاج کرانا ہوگا نا. تکبر اور کس شے کا نام ہے؟ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں اور آپ مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ بھی لگائیں, ہم نعت خوانی بھی کریں, ہم لنگر بھی کریں, ہم میلاد بھی منائیں, مگر دل میں تکبر بھی ہے, دل میں رعونت بھی ہے, دل میں درام مسلمانوں کو نیچا سمجھنے کی عادت بھی ہے, تو یہ کون سا میلاد ہے؟ یہ دل صاف ہونا ضروری ہے. میں یہی آج عرض کرنے آیا ہوں کہ نبی پاک کا انداز کیا تھا. سنتے جائیے, ایمان تازہ کرتے جائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے, اپنے خادموں کے ساتھ کھانا بیٹھ کر ان خادموں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے, اپنے خادموں کی کام میں مدد بھی فرمایا کرتے. ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا, پیارے آقا کا چہرہ انور دیکھا, جلال نبوت تھا, تھر تھر کانپنے لگا. ایک پرسنالٹی کا روب ہوتا ہے نا, وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا. نبی پاک نے فرمایا تم بالکل مت ڈرو, میں بادشاہ نہیں ہوں, نہ کوئی جبار حاکم ہوں, میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی. ذرا سوچیے تو صحیح, کون بات کر رہا ہے؟ جس کی خاطر کائنات بنی ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو عوام کے انسانوں کے بھی آقا, نبیوں کے بھی آقا, فرشتوں کے بھی آقا ہیں, جنات جن کے غلام ہیں. آپ سوچیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں, مجھ سے نہ ڈرا کرو. اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ خدا یاد رکھے, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ حدیث بچپن سے ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مگر آج نعمتیں تھوڑی بڑھ جائیں, تھوڑا ہمیں اللہ, اچھا دینے والا کون ہے؟ رب. اللہ عطا کر رہا ہے, ہم نے خود سے تو کہیں سے نہیں کیا نا, رب نے دیا تو یہ سب ملا, دیا رب نے. پر اب ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تکبر کے ذریعے, ہیں نہ کریں ایسا. عاجزی, انکساری اختیار کریں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی, آقا کا کھانا کیسا تھا؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ایک طرف تو نبی پاک کی یہ ناتے سنتے ہیں مگر امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے اپنی ذات پر؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا, جوتے کی لیس, تسبہ کہتے ہیں نا, لیس ٹوٹ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھیک کرنا شروع کیا, تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور مجھے دے دیجئے, میں اس کو درست کر دیتا ہوں, میں ٹھیک کر دیتا ہوں, سعادت ہے صحابی نبی پاک کے جوتے ٹھیک کریں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے, مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں. صحابہ جب نبی پاک کو اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں نا, تو آگے بڑھتے, کہتے حضور ہم کر لیں گے. آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم میرا کام کر سکتے ہو, مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں. جن کو کلمہ پڑھایا نبی نے, مسلمان میرے آقا نے کیا صحابہ کو, ذرا غور کیجئے, جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں میں امتیازی شان سے نہیں رہنا چاہتا, میں ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی بن کے نہیں رہنا چاہتا. مگر آج پروٹوکول کے بغیر, آج جناب انداز اور اتوار کے بغیر ہماری لائف نہیں گزر رہی ہے. آپ ذرا ریئلائز کریں کہ یہ جو تکبر ہے نا, یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے. شیطان کیا تھا؟ شیطان فرشتوں کا استاد تھا, معلم الملکوت, ٹھیک ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا, فرشتہ نہیں تھا, جن تھا, مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ حاضری دیتا تھا. مگر ایک بار تکبر کیا, ونس ان اے لائف ٹائم, روز تکبر نہیں کیا اس نے. اس سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو, اور وہاں اس نے ڈینائل کیا. اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں, مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. بس یہ کہنا تھا سجدے کا انکار کرنا تھا، اس کی ساری عبادتیں برباد کر دی گئیں، اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی. سوچئے، ایک بار شیطان نے تکبر کیا، وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہو، ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں سپیریئر ہوں، یہ غریب ہے، یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو میرے سے لے کھڑا ہو، میں کہتے نہیں ہم، لیکن ہماری زبان نہیں کہتی، ہمارا اسٹائل یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیچیوٹ یہی انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہم سے کم تر ہے وہ کم تر رہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیو، تکبر کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم کسی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھیں. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. ایک بار بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کو جدھر جاتا بادل اس کے ساتھ چلتا تھا، سایہ بادل کرتا تھا اس میں. ایک بڑا گناہگار شخص بھی تھا اس دور میں، اس نے سوچا کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے، اللہ کتنا اس سے راضی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بادل چلتا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا اللہ کا نافرمان ہوں، ایسا کرتا ہوں اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس پر رحمت برسے گی، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برسائیں گے. عاجزی تھی نا اس میں، انکساری تھی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا تھا اس گناہگار نے، توبہ کرنا چاہتا تھا، جا کر اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا. اب کیا ہوا، اس نیک بندے کے دل میں تکبر آ گیا کہ میں زمانے کا ولی، میرے ساتھ بادل چلتے ہیں اور یہ پورے علاقے کا گناہگار میرے برابر میں کدھر بیٹھ گیا. سنیے، اس نیک بندے نے پتا کیا کہا، ادھر سے کھڑے ہو جاؤ. کدھر بیٹھ گیا، کھڑے ہو ادھر سے، تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں. اب کیا ہوا، within a seconds کیا ہوا، جب وہ گناہگار شخص کھڑا ہو کر گیا تو بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ چلا گیا. اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ جاؤ کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں. اس گناہگار کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس نیک شخص کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی. یہ منٹوں میں بربادی ہو جاتی ہے، یہ سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. ہم نے نہ جانے کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے زکات خیرات دی، کتنی نمازیں پڑھی، لیکن دل تکبر سے صاف نہ کر سکے، دل میں عاجزی نہ لا سکے. سوچئے، کب کب کہاں کہاں ہم نے لوگوں کو حقیر جانا، کب کب کہاں کہاں ہم نے اپنے سٹائل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. یاد رکھیے، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، برباد ہو جائے گا وہ شخص جس کے دل میں تکبر ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں بات اس کی کر رہا ہوں جس سے اعلیٰ اولا ہستی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، جو کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا. آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی کیا امیر ہوگا، اللہ نے نبی پاک کو ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، مگر آقا چٹائی پر سویا کرتے اور غریبوں کے ساتھ رہا کرتے، کبھی کسی کو دھتکارا نہیں، کبھی کسی کو جناب اپنے در سے واپس نہیں لوٹایا. بڑی پیاری بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. آقا آپ نے کبھی کسی کو اپنی بزم سے نہیں نکالا، ایک چیز ضرور نکالی ہے آپ نے، بہت خوبصورت شعر ہے، سمجھیے گا. آپ کہتے ہیں نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. جو تمنا لیے آیا آپ نے، وہ حسرت نکال دی، وہ بات پوری فرما دی. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے اخلاق کریمہ، القرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے آقا کے اخلاق کیسے، قرآن کہتا ہے بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. خود نبی پاک اپنی آمد کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، آقا فرماتے ہیں مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا، کمپلیشن آف اخلاق کے لیے ہی مجھے بھیجا گیا. یہ نبی پاک کی آمد کا مقصد ہے. مگر آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا ہم بات بات پر غصے نہیں ہو جاتے؟ کیا ہم بات بات پر لڑنے کے لیے تیار نہیں؟ بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں؟ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کسی کو کوئی بات بری لگ گئی کہتا میں بھی بتاؤں گا میں کون ہوں، میں جواب دیتا ہوں، ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا. یہ نبی پاک کا انداز نہیں ہے. آقا درگزر کرنے والے، آقا معاف کرنے والے. سیرت کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، 8 صدی ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کا موقع ہے، کانکر ہو چکا ہے، مکے پہ کنٹرول حاصل ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا میرے آقا 53 سال کی عمر میں جب مکے سے مدینے گئے تھے، 53 ایئرز اس شہر میں گزارے، گھر بھی ادھر تھا، جو بھی پراپرٹی صحابہ کی تھی وہی تھی، خاندان وہی تھا، لائف وہی گزری تھی. مگر اب کفار مکہ نے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا، اتنا ظلم کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا. اور اب 8 سال کے بعد جب مکہ واپس فتح ہو گیا، کنٹرول مل گیا، سارے کفارانِ قریش سامنے کھڑے تھے، ایوری بڈی لرز رہے تھے کہ انہیں پتا ہے پتہ نہیں آج ہماری بوٹیاں کر دی جائیں گی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بدر میں، احد میں، کئی غزوات میں جا جا کر انہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا. نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آقا جب سجدے میں جاتے تو کاندھوں پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی. نبی پاک کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں. پیارے آقا کے چچا سیدنا حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا، قریبی صحابہ کو شہید کیا گیا، وہ سارے لوگ سامنے تھے جنہوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے تھے. اور اب ہر بندہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو کنٹرول مل گیا ہے، اب خیر نہیں ہے، اب تو بوٹیاں نچوا دی جائیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان لوگوں سے کیا کہا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سارے کانپنے لگے کہ اب آرڈر آنے والا ہے، سر قلم کر دیے جائیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ کریم ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے جو جملہ فرمایا نا، آقا فرماتے لا تثریب علیکم الیوم فذهبوا انتم الطلقاء. آقا کہتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اتنے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، مگر فائدہ کیا ہوا؟ آئیے یہاں تک تو شاید آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فتح مکہ میں یہ عام معافی کا اناؤنسمنٹ ہوا، سرداران قریش زارو کتار رونے لگے. وہ حیران ہو گئے کہ اتنے ظلم، اتنی بربریت، اتنی تکلیف ہم نے پہنچائی اور ہمیں معاف کر دیا گیا، کوئی بدلہ نہیں. بلکہ سنو آقا نے ایک اور اعلان کیا، کیونکہ صحابہ جب مکے سے مدینے گئے تھے ان کی پراپرٹیز کفار نے قبضہ کر لی تھی، کسی کا گھر، کسی کا کھیت، کسی کے کنویں، سب قبضہ کر لیا تھا. اب تو مکہ فتح ہو گیا تھا، صحابہ کو امید تھی کہ ہمیں ہماری پراپرٹیز واپس ملیں گی. کفارانِ قریش جب رونے لگے، جب دیکھا کہ ایسا اسلام ہے، سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کئی لوگ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے آقا نے صحابہ سے فرمایا ان سے پراپرٹیز بھی واپس مت لینا، جو جس کی ہے اسی کے پاس رہنے. اتنا بڑا دل ہے میرے آقا کا، اس قدر درگزر، اس قدر معافی. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر معافی ہے؟ ہمارے اندر درگزر ہے؟ فارگیونیس ہے کہ ٹٹ فار ٹٹ، بدلا، ریونج، دشمنیاں پال کے بیٹھے لوگ؟ نہیں، ہم نہیں جائیں گے چچا کے یہاں، ہم نہیں جائیں گے اپنے اس بھائی کے گھر پر، نہیں ہم اس رشتے دار سے نہیں ملتے. بھائی کیوں نہیں ملتے؟ ایک بار دعوت میں صحیح نہیں بلایا تھا، ہے بدتمیزی کی تھی ہمارے ساتھ، ایک غلطی پر تم نے رشتے داریاں کاٹ دی، ایک غلطی پر تعلق ختم، کاروبار ختم، پارٹنرشپ ختم. ابھی کیا ہو گیا ہے؟ ارے زندگی بہت تھوڑی ہے، محبتوں کے ساتھ گزاریے، پیار کے ساتھ، درگزر کے ساتھ گزاریے. میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، کئی کئی سال دونوں اپنے اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں اور کہتے کیا ہے، غلطی اس نے کی تھی، وہ معافی مانگے تو میں چلا جاؤں گا لینے کے لیے. بیوی کہتی ہے وہ آ کر مجھے لے جائے، معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری نے دوستوں کو دور رکھا ہوا ہے، میاں بیوی کو دور رکھا ہوا. ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا، وہ آ کر معافی مانگے اس کا انتظار کیوں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت سامنے والے کو پچھاڑ دے. لڑائی میں پچھاڑنا کمال نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. لیکن آج تو ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ، فوری لڑائی کے لیے تیار ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے، فضائل کیسے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی ایسے شخص سے جس کا آپ بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، بڑے گارڈز ہیں اس کے، بڑا نام ہے اس کا، بندہ کہے یار چلو معاف کیا، تو یہ کیا معاف کیا، آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے. کمال یہ ہے، یو ہیو اتھارٹی آن ہم، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. آقا فرماتے غصہ پی جائے جبکہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو رضا سے معمور کر دے گا. تو کمال یہ ہے کہ اتھارٹی ہو، بدلہ لے سکتا ہوں میں، مگر اللہ کے لیے معاف کر دیں. آقا نے کب کب معاف کیا؟ آپ نے فتح مکہ سنا نا، جب جنگ احد ہوئی تھی نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو بھی زخم پہنچا اور چہرہ بھی شدید زخمی ہو گیا، خون، بہت خون نکل گیا. میرے آقا نے اس تکلیف کے عالم میں جنہوں نے زخمی کیا تھا ان کے لیے کیا کیا؟ اعلان کیا کہ جاؤ سب کے سر اڑا دو، نہیں چھوڑنا ان لوگوں کو. آقا نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں. ان کے لیے دعا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، حق کی راہ میں پتھر کھائے
خوم نہائے طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ ہم نبی پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک نعرہ بہت خوبصورت لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جس کو موت قبول ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو معافی قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو عاجزی قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو درگزر قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں دشمنی پال کے بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کسی کی گاڑی ٹکرا جائے، غلطی سے کوئی اسکوٹر والا ہماری گاڑی سے ٹکرا جائے، ہم کہیں نہیں جناب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، انسان ہے، ہو گئی غلطی، کیوں نہیں معاف کرتے؟ اور آپ اگر کبھی جیلوں کا سروے کریں، قیدیوں کی سروے رپورٹ لیں، تو 80% قیدی وہ ہیں کہ جو چھوڑی تھوڑی سی بات ہوئی تھی غصے پر قابو نہیں کیا، پہلے گالیاں ہوئی، پھر مکے چلے، پھر پستول نکلا، ایک قبر میں گیا، دوسرا جیل میں گیا، پہلے موقع پر ہی معاف کر دیا جاتا، پہلی باری میں ہی درگزر کر لیا جاتا، لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہمارے معاشرے کا ایسا عنصر بن گیا ہے۔ حالانکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تو معاف کرنے والے تھے، جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر رہا ہوں نا، ایک بار پیارے آقا کہیں آرام کر رہے تھے، اکیلے، نو بڈی دیئر، بالکل اکیلے تھے، کوئی گارڈ وغیرہ کوئی نہیں تھا۔ غورس نامی کافر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار لے کر جب نبی پاک کے سامنے پہنچا تو پیارے آقا کی آنکھ کھل گئی، اکیلے نبی پاک، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا، نو بڈی از دیئر، ہاتھ میں تلوار۔ پیارے آقا نے صرف ایک لفظ کہا لیکن زبان نبوت سے جاری ہوا، آقا نے فرمایا اللہ۔ بس یہ سننا تھا کہ غورس پر کب کبھی تاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اکیلا جان لینے آیا تھا، اے غورس بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور آپ تو بڑے کرم والے ہیں، معاف کرنے والے۔ آقا نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کر سکتے، ہم ہمارے پیر پہ کسی کا پیر رہ جائے نا غلطی سے، کہتے ہیں اندھے ہو دیکھتے نہیں، ہر چیز میں فرسٹریشن، ہر چیز میں ہم لڑائی کے لیے تیاری، کیا ہو گیا ہمیں؟ نہ بیوی کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ بچوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ رشتہ داروں کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بیوی کی ہر غلطی پر لڑائی کرنی ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے محبت فرماتے، کھانا پکانے میں ان کی مدد کرتے، گھر کا سامان لے کر جاتے، لیکن آج ہر معاملے میں گھر میں روک جمانا۔ حالانکہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ نہیں، ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ بہترین ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین ہیں، ہمارے دوست ہمارے حسن اخلاق کے چرچے، مگر گھر والے سارے پریشان ہیں، باہر مسکرانے والے، گھر میں شیر ببر ہیں۔ سوچیے نا، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں، سجائیے نا اپنے دل کے مدنی گلدستے میں۔ گھر میں غلطی ہو جائے بیوی سے کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، کبھی کھانا ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کھانا نمک مرچ اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہر بات میں ڈانٹنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے وہ کسی کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی، آپ کے نکاح میں آ گئی ہے، مگر یاد رکھیے گا ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا دلبان ہوگا، تو صرف روزے رکھنا، صرف نمازیں پڑھنا، صرف صدقہ و خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ زبان کی احتیاط، لوگوں کی دل آزاری سے بچنا، غصے سے بچنا۔ غصے سے بچنا کتنا کمال کا کام ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے، حضرت ابو دردا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کیا شاندار سوال تھا، ہم سارے جواب چاہتے ہیں یار کہ ایسا کوئی کام پتا چل جائے شارٹ کہ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ نبی پاک نے ایک لائن کا، بلکہ ایک لفظ کا جواب دیا، کوئی لمبی چوڑی رس نہیں دی آقا نے، کہ یہ بھی سجدے کرنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، اتنے دن جناب یہ عبادت کرنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا، لا تغضب ولك الجنہ، آقا نے فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ That's it. یہ ہے غصے کی تباہ کاری جو جنت سے دور کرتی ہے، نرم ہو جائے، شفیق ہو جائے، معاف کرنے والے بن جائے۔ میں آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بیان میں آپ کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اگر واقعی زندگی میں کسی کو ڈانٹا ہے نا، ذلیل کیا ہے، جھاڑا ہے، دل توڑا ہے، جھگڑا کیا ہے، آپ خود معافی مانگ لیں، یقین کریں یہاں مانگ لیں ورنہ ادھر مشکل ہو جائے گی۔ آپ کہیں یار میں باپ ہو کر بیٹے سے معافی مانگوں، شوہر ہو کے بیوی سے معافی مانگوں، سیٹ ہو کر ملازم سے مانگوں، جی آج مانگ لیجیے، ورنہ قیامت کے دن شرمندگی ہوگی. بلکہ میرے پیر و مرشد تو کمال کی شخصیت ہیں، فرماتے ہیں باپ بیٹا بیوی شوہر تو الگ بات ہے، اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے، پیر نے مرید کی حق تلفی کی ہے، تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. اور اس کی بڑی پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اس لیے کہ نبی پاک خود صحابہ سے کہا کرتے، کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، ہے کسی کا دل دکھایا، کسی کی کوئی بات ہے، کوئی قرض ہے، کوئی بات ہے تو کر لو مجھ سے، نبی پاک آفر کیا کرتے تھے. تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور مجھے یاد ہے اسی طرح کا بیان میں نے کراچی میں کیا تھا، تو مجھے دو تین دن بعد ایک مل اونر ملے، مجھے بڑا لطف آیا، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ آپ کا بیان سنا تھا، اور واقعی میں نے اپنے ملازم کو دو دن پہلے سب کے سامنے بڑا ذلیل کیا، اس سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں نے بہت ڈانٹا تھا اور ایکسٹرا آرڈنری میں نے اسے باتیں سنا دی تھی. میں نے اسے بلایا اور میں نے اسے معافی مانگی. میرا ملازم ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سیٹ صاحب کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، یہ تو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، یہ معافی مانگ رہے ہیں. کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا. وہ سیٹ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی اس دن کے بعد سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کے ایک بندے کا دل تو ضرور دکھایا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی. میں آپ کو یہی درس دینا چاہتا ہوں، مانگ لو معافی، جھک جائیے، درگزر کیجئے. اگر کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لیجئے، آئندہ کوئی غلطی کرے تو معاف کرنے کے عادی بنیے. ایک روایت یاد کر لو، بڑی مختصر ہے، روایت یہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سے حساب نہ ہو، تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور مجھ پر رحم ہو تو رحم کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ بندہ ہو کر بندے پر رحم کر رہا ہے، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، وہ کریم بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم عاجزی کے پیکر بنے، تکبر سے دور رہیں، غصے کی عادتیں نکل جائیں، اور بھائی چارگی محبت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے ملازمین کے ساتھ بھی، اپنے ملازمین سے اچھا برتاؤ کریں. یقین کریں ملازمین کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. بعض اوقات ہمیں بڑے سیٹ صاحب کوئی دوست ہوں شادی میں بلائیں، سارے پہنچ جاتے ہیں، ملازم کہے صاحب میرے بھائی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، ہم کہتے ہیں میں تو بڑا بیزی ہوں، تمہیں پتا ہے میں تو نہیں آ سکوں گا. غریب کی شادی ہے نا، کیا کریں گے جا کے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ جس بڑے سیٹ کی شادی میں جا رہے ہیں نا، 5,000 لوگ آئے ہیں، آپ نہیں جائیں گے تو کوئی نوٹ نہیں کرے گا. ہیں اس ملازم کی بچے کی شادی میں چلے جانا، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، وہ رات اس کے لیے یادگار رات ہوگی، وہ خوش ہوگا، دعائیں دے گا آپ کو. کیوں نہیں جاتے غریب کی شادی میں؟ کیوں نہیں جاتے غریب کے گھر چائے پینے؟ تو غریب ہے اس لیے، وہ تھوڑا سا ہمیں ہلکا سا کھانا کھلائے گا. ایک بار ایک حبشی غلام نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور میرے گھر آئیں گے، میرے پاس پرانی چربی ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں، مینیو بھی بتا دیا، چرگا نہیں ہے، زیتون نہیں ہے، مرغی نہیں ہے، حضور پرانی چربی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں. اور کہہ کس کو رہا ہے؟ جو اللہ کے مہمان بنے عرش جا کر، جنت جن کے قدموں کی مشتاق ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑا بیزی شیڈول ہے، آقا اس غریب کے گھر چلے گئے. سوچئے ذرا کیا کمال کی شخصیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ہم جائیں گے کسی ہمارے خادم ہماری مسجد، اچھا اسی طرح ہم ملتے بھی نہیں ان لوگوں سے. میں ایک اور مشورہ دوں گا، ہم مسجد میں جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کے آفس میں دروازہ کھولنے والا ایک شخص ہوتا ہے، پیون جس کو بعض اوقات کہتے ہیں، یا جناب گیٹ کیپر کہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں اس کا نام کیا ہے، شاید چہرہ بھی یاد نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں تو یاد آ رہا ہے، ہاں یار ایک بندہ تو ہے، میں جب فلاں بلڈنگ میں جاتا ہوں روز دروازہ کھولتا ہے، چہرہ ہی نہیں دیکھتے اس کا. ایک سیکنڈ کے لیے رکیں، اس کو سلام کریں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. کوئی پین وین جیب میں ہو، اتروں سے تحفے میں دے دیں، مسکرا کے مل لیں، اس کا وہ دن بہت اچھا گزرے گا کہ یار مجھے بھی کسی نے سلام کیا. مسجد میں کبھی جاتے ہیں نا، خادم ہوتے ہیں جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رک کر اس خادم سے ہاتھ ملائیں، ان کی طبیعت پوچھیں. مشورہ دیتا ہوں، ایسے کسی خادم کو گیٹ کیپر کو سینے سے لگا لیں ایک بار، جب آپ سینے لگائیں گے طبیعت پوچھیں گے نا، اچھی سی چھپکی دیں اس کو، آپ جب دور ہٹیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. شاید مہینوں ہو گئے کسی نے اس کو سینے نہیں لگایا، مہینوں ہو گئے کسی نے اس سے بات نہیں کی ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو کیجئے، اللہ کو پسند ہیں یہ کام، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی انسان ہیں. ہم کیسے صرف پیسے والوں سے اور ہمارے سٹیٹس والوں سے ہی ملیں گے؟ ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں. ایک بار عید کی نماز ہو رہی تھی، اور ایک پولیس والے کو چوکیداری کا مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہونے کی ڈیوٹی دی، عید الفطر، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو سارے بندے ایک دوسرے سے عید ملے. پولیس والا باہر کھڑا تھا, ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے اور میں گھر چھوڑ کر اپنی بچی کو آیا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ عید کے دن بھی ڈیوٹی کرنی ہے. مگر یہ ہزاروں لوگ مسجد میں تھے, سب ایک دوسرے سے عید مبارک کہہ رہے ہیں, ایک بھی مجھ سے عید مبارک کہنے نہیں آیا. کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. بعض اوقات کئی لوگوں سے لوگ لائن لگا کے ملنے کے لیے تیار ہیں اور ایک بیچارہ بندہ کونے میں بیٹھا, جا کے اس سے ملیں, آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پیش کر دیں, آپ اس کو سینے لگائے ہیں, پھر دیکھیں وہ کیسی دعائیں دیتا ہے. اللہ کرے کہ میں جو ٹاپک پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں اور اس کو اپنے دل میں اتار کر اپنی زندگی کا سٹائل تبدیل کریں, اور پھر اس کی خوشیاں دیکھیے گا, پھر اس کی برکت دیکھیے گا. اگر آپ کے آفس میں کھانا آتا ہے اور آپ ملازمین الگ کھاتے ہیں اور آپ الگ کھاتے ہیں, ملازمین شاید اپنا کھانا گھر کا لاتے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ دال روٹی کھا رہے ہیں, آپ جا کے بیٹھ جائیں آپ کے دسترخوان, بتاؤ یار آج کیا آیا تمہارے گھر سے, مجھے بھی کھلاؤ. ان کو یقین نہیں آئے گا, لیکن یقین کریں آپ دو لقمے ان کے گھر کی دال روٹی کے کھائیں گے نا, وہ سارا دن خوش رہیں گے. اپنے گھر پہ بھی بتائیں گے کہ آج صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا, تھوڑی تعریف بھی کر دیں اگر اچھی ہوتی ہے, غریب کی روٹی ویسی اچھی ہوتی ہے. یہ دل میں اترنے کے راز ہیں, یہ خوشیاں داخل کرنے کا طریقہ ہے, اور میرے آقا نے یہ کیا ہے. آپ کسی کو معاف کریں رب آپ کو معاف فرمائے گا, اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے, یہی دعوت اسلامی کے اجتماعات کا طریقہ ہے. آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہا کریں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے.